احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن حکیم کی جو سورتیں دو دو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں ان میں سے ایک سورہ طٰہٰ بھی ہے. یہ سورہ مبارکہ مصحف میں 16ویں پارے کے پورے نصف آخر پر پھیلی ہوئی ہے. اس کی 135 آیات ہیں جن میں سے تقریباً 90 آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات و قوائد پر مشتمل ہیں. حروف مقطعات طٰہٰ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے یہ ہے کہ ان کے معنی ہے یا رجل اور ان سے مراد ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ یہاں بھی وہی بات ہے جو سورہ یاسین میں, اور جیسا معنوی رب وہاں موجود ہے ویسا ہی یہاں بھی ہے, اس لیے کہ حروف مقطعات کے فوراً بعد حضور سے خطاب شروع ہو جاتا ہے مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِلتَّشْقَى. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مصیبت میں مبتلا ہو جائیں یا آپ ناکام. جہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات و قبائل کا تعلق ہے, جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے وہ سورہ مبارکہ کے تقریباً دو تہائی پر پھیلے ہوئے, اور سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات اسی سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں. ان حالات و قوائف کے ضمن میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی وہ ہے طور پر, جبکہ انہیں نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا گیا. اس موقع پر نہایت مختصر لیکن جامع ترین الفاظ میں دین کے جو اساسی معتقدات ہیں, بنیادی ایمانیات ہیں, ان کو چند الفاظ میں سمو دیا گیا. فرمایا گیا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد فیھا لتجزا کل نفس بما تسعیٰ. اے موسیٰ, میں اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, بس میری ہی بندگی کو لازم پکڑو اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو اور جان لو کہ قیامت آ کر رہے گی, میں نے اس کو مخفی رکھا ہے تاکہ ہر سی نفس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ مل جائے. ذرا آگے چل کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ اذہب الی فرعون انہ طغا, تو یہ رسالت کا جو بارے گراں آج جناب کے کانوں پر آیا, اس سے جو احساسات سامنے آتے ہیں وہ بڑے ہی پیارے الفاظ میں اس دعا کی صورت میں ہے کہ جو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرک ہو فی امری کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. پروردگار میرے سینے کو کھول دے, میری زبان کی گرہ جو ہے اسے با فرما دے, میرے لیے اس کام کو آسان فرما دے کہ جو آج میرے حوالے کیا جا رہا ہے, اور پھر مجھے وہ انداز تکلم عطا فرما جس کو کہ لوگ اچھی طرح سمجھ پائیں, اور مجھے میرے بھائی کو میرے ساتھ اس کام میں شریک فرما کر اس کو وہ میرے لیے وزیر میرا نائب بنا دے, تاکہ ہم دونوں مل جل کر ان فرائض رسالت کو بہتر طور پر سر انجام دے سکیں اور تیری تسبیح و تقدیس بہتر سے بہتر طور پر کر سکیں. اسی سورہ مبارکہ میں ایک اور اہم مضمون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات کے ذمن میں آیا ہے کہ جب آن جناب کو دوسری بات وہ حضور پر طلب فرمایا گیا, جبکہ تورات آپ کو عطا ہوئی تھی, اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے ملاقات کے اشتیاق میں وقت معینہ سے پہلے پہنچ گئے. اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی فرما کر وہ حضور پر حاضر ہو گئے. وہاں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا وبا آجدا کر قوم کا یا موسا، اے موسا وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں اس جلدی پر آمادہ کیا کہ تم اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر یہاں وقت سے پہلے پہنچ گئے؟ جب آپ ملازا ہو حضرت موسا فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں آجل تو الہ کرم میرے ترتا، پروردگار میں جلدی کر کے اس لیے آیا کہ تو راضی ہو جائے، تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاق دیکھ۔ لیکن جواب میں جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوئی وہ بہت اہم تھی، بہت سبق آموز تھی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اجلت پسندی خیر کے معاملے میں بھی اچھی چیز نہیں، صحت پکے سو میٹھا ہو، بھلائی اور خیر میں بھی جلدی سے کام لینا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اے موسیٰ تمہاری اس اجلت کا نتیجہ نکل چکا ہے اور ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات بہت تفصیل سے بارے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد دو رکوعوں میں احوال قیامت کا ذکر بھی ہے اور قصہ آدم و ابلیس بھی آیا ہے قدر تفصیل کے ساتھ، اور اکثر مکی سورتوں کے اسلوب کے مطابق اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بھی اور اس کے اختتام پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب خصوصی التفات، آپ سے خصوصی خطاب۔ چنانچہ آغاز میں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محمد ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں یا آپ ناکام ہو۔ تشقی میں یہ دونوں مفہوم موجود ہیں، پہلے مفہوم کی نظیر ہے سورہ شعراء کی آیت لعلک باقع نفسک الا یکون مومنین، اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس رنج اور صدمے سے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ حضور پر دوہری مشقتیں تھیں، ایک مشقت دعوت و تبلیغ کی تھی، گھر گھر جا کر دستک دینا، ایک ایک دل پر اس کے کواڑوں پر دستک دینا، جہاں معلوم ہو جائے کہ کوئی قافلہ کسی وادی میں ٹھہرا ہوا ہے وہاں تشریف لے جانا اور اللہ کا کلام ان کو پڑھ کر سنانا۔ غرض کہ یہ ایک مشقت تھی، محنت شاقہ تھی کہ جس میں آپ مبتلا تھے، اور اس پر مزید یہ کہ لوگوں کے اعراض و انکار، ان کی طرف سے کفر کی روش، اس کا مشاہدہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج اور غم اور اندوہ کا سامنا ہوتا تھا۔ آخر یہ انہی کی قوم تھی، اور آپ سے بڑھ کر کون جانتا تھا کہ اس اعراض اور اس انکار اور کفر کی پاداش کیا ملنے والی ہے، کیسے عذاب ہلاکت کی یہ قوم اپنے آپ کو مستحق بنا رہی ہے۔ غرض حضور پر ایک جانب تو یہ دوہری مشقت تھی، اور دوسری طرف اس آیہ مبارکہ کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اے نبی یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ ناکام ہوں، آپ کامیاب ہوں گے، وقتی طور پر جو مشکلات پیش آ رہی ہیں ان سے دل برداشت نہ ہو، لوگوں کی یہ کا جو فوری رد عمل ہے اس سے مایوس نہ ہو، حالات بہتر سے بہتر ہوں گے۔ جیسے کہ سورہ الضحیٰ میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى، اے نبی آپ گھبرائیں نہیں، آپ کے لیے ہر آنے والی ساعت پہلی ساعت سے بہتر ہوگی، اس دنیا میں بھی حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے اور آخرت تو آپ کے لیے دنیا سے بہت بہتر ہے ہی، پھر وہاں بھی لہجہ بلہجہ آپ کے درجات میں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ یہی بات سورہ قصص میں بھی آئی ہے ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس ہستی نے آپ پر اس قرآن کو فرض کیا اس کی تبلیغ کی ذمہ داری آپ پر آئی تھی وہ آپ کا ساتھ چھوڑنے والی نہیں، وہ ہستی آپ کو ایک بہت ہی اعلیٰ انجام تک پہنچانے والی ہے، آپ لوٹیں گے اس حال کو کہ جو بہت ہی عمدہ ہوگا۔ آخری حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر دوبارہ التفات، پہلی تلقین تو ہوئی وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی صبر کیجئے اس پر کہ جو یہ کہہ رہے ہیں، دوسرے یہ فرمایا گیا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. اے نبی، ان کفار کو، سرداران قریش کو ہم نے جو کچھ دنیا کا ساز و سامان دے دیا ہے، ان کے پاس دولت ہے، وجاہت ہے، عزت ہے، سرمایہ ہے، لیکن آپ کی نگاہوں میں ان چیزوں کی حیثیت اور وقت بڑے کاہ کے برابر نہیں ہونی چاہیے. آپ کی نگاہیں کبھی ان کی طرف نہ اٹھیں. یہ سارا ساز و سامان تو در حقیقت اس لیے ہے کہ ہم انہی کے ذریعے سے انہیں فتنے میں مبتلا کر رہے ہیں، اور در حقیقت یہ چیز ان کے لیے شامت اعمال کا سبب بن کر رہے گی. زہرۃ الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زندگی کی چمک دمک ہے. اثنائے صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور ہدایت بھی ہوئی، جس میں اسی اجلت پسندی سے روکا گیا، یعنی یہ کہ جلدی خیر کے کام میں بھی اچھی نہیں ہے. فرمایا گیا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے جو محبت تھی وہ ظاہر و باہر معلوم، لہذا آپ کو شدید انتظار رہتا تھا. آپ چاہتے تھے کہ قرآن جلدی جلدی نازل ہو. اس سے آپ کو روکا گیا. قرآن مجید کی تنزیل کے لیے جو تدریج اللہ کی حکمت میں طے شدہ تھے وہی یقیناً درست ہے اور بہتر ہے، لہذا اس سے پہلے آپ اس کے لیے جلدی نہ کریں. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور اپنے رب سے دعا فرماتے رہا کریں کہ اے رب میرے علم میں اور اضافہ ہوا. یہ ہے وہ سورہ مبارکہ جس کا آغاز ہوا طٰہٰ سے، اور جیسا کہ سورہ یاسین کا معاملہ ہے، طٰہٰ اور یاسین دونوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں شمار کیا گیا. بقول شاعر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.